السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹے کی نشریات میں ایک اور نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اس میں معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
ترک عملے کو واپس بھیجنے کے فیصلے پر پاک ترک اسکول انتظامیہ کی تشویش۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ تعلیمی سلسلہ متاثر نہیں ہوگا، حکومت کا موقف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان دوسروں کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر گامزن ہے اور دوسروں سے بھی ایسے ہی جذبے کی توقع رکھتا ہے۔ وزیراعظم کا فوجی مشقوں سے خطاب۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
امریکی اعانت سے قبائلی علاقے میں اہم شاہراہ کی تعمیر۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اسلام آباد میں پاکستانی نژاد امریکی خاندان سے پیسے لینے اور انہیں مبینہ طور پر ہراساں کرنے پر 2 پولیس اہلکار گرفتار۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
میئر کراچی وسیم اختر کو 4 ماہ بعد جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ کراچی سے میں ہوں سعود ظفر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عدم برداشت کے خاتمے کے لیے نوجوان طبقے کو خیالات کے اظہار کے مواقع فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ برداشت کے عالمی دن پر مبصر کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا
نوٹ بندی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث۔ پارلیمنٹ سے راشٹرپتی بھون تک مارچ۔ فیصلے کے بعد 33 افراد کی موت۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹیم بنانے میں مصروف۔ ان کے حامی اور نقادوں کی نظریں ان کے ٹیم کے معیار پر۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے چند اسکولوں میں ترکی سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کو پاکستان چھوڑنے کے حکم پر تعلیمی حلقے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں موجود پاک ترک اسکولوں اور کالجوں میں کام کرنے والے ترک عملے کو 3 دن میں پاکستان چھوڑنے کے فیصلے پر اسکول انتظامیہ کی طرف سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے کے ترک عملے کو ملک چھوڑنے کے بارے میں یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا جب بدھ کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ پاک ترک اسکول کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عالمگیر خان نے ایک بیان میں کہا کہ اسکول انتظامیہ کو حکومت کے اس اچانک فیصلے پر گہری تشویش ہے۔ بیان کے مطابق ترک اساتذہ، انتظامیہ کے عہدیدار اور ان کے اہل خانہ کی تعداد لگ بھگ 450 افراد پر مشتمل ہے، جس میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے علاوہ نوزائیدہ بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ان تمام افراد کو 20 نومبر تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ بیان میں اسکول انتظامیہ کی طرف سے طالب علموں اور ان کے والدین کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان بھر میں پاک ترک اسکولوں اور کالجوں کی تمام شاخوں میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بدھ کو اسکول انتظامیہ کی طرف سے حکومت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی کہ ترک عملے کو جاری تعلیمی سال کے اختتام یعنی مارچ 2017 تک پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت کے اس فیصلے پر بعض افراد نے اپنی تشویش کا اظہار کچھ یوں کیا۔
ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاک ترک تعلقات اپنی جگہ پر، یقیناً ہمارا برادر ملک ہے، دوست ہے، لیکن اس طریقے سے اس سیٹ اپ کو، جو ایک بنا بنایا سیٹ اپ ہے، اس طرح اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جو یہاں پر جو بچے ہیں، جو وہ ٹیچر سے ہیبیچوئل ہو چکے ہیں اور ان کے عادی ہیں اور ان کا میتھڈ آف ٹیچنگ جو تھا، تو ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہوگی پھر ہماری نوجوان نسل۔
میرے خیال میں، اب مجھے پولیٹیکل اتنا تو نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں کافی، مطلب ایز اے اسکول میں تو کافی اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ مطلب ہم لوگ ہی کافی دکھی ہو رہے ہیں۔ ہماری میتھس کی ٹیچر ٹرکش تھیں، ہمیں پڑھاتی تھیں، آبویسلی انسان اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنی ٹیچرس سے، پھر وہ جا رہی ہیں اور وہ بھی اس طرح جا رہی ہیں۔ اسکول میں کنڈیشنز تو تھوڑی دکھی ہوئی ہوئی ہیں۔
یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، کیونکہ اب میری بیٹی میٹرک میں ہے، اس وقت نہ ہم بچی کو ہٹا سکتے ہیں اسکول سے، اور ٹیچرس کا چینج ہونا یا کسی قسم کا بھی جو ایک مینٹل پریشر ہے بچوں پہ، وہ اچھا نہیں ہے اس اسٹیج پہ کہ وہ میٹرک کا، ان کا بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں حکومت کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ اسکول معمول کے مطابق چلتے رہیں گے۔
دیکھیں، اسکولوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اسکول جو ہیں ان کا متبادل نظام کر دیا گیا ہے، بورڈ میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن جو ترک حکومت جس چیز کی انتظام کر رہی تھی اگر وہ اس سے خوش نہیں ہے تو وہ متبادل لوگ بھیج دیں گے، لیکن اس لیے کوئی، لیکن اسکولوں کی اور بچوں کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔
ترکی کی حکومت کا موقف ہے کہ ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تنظیم کے زیر اثر دنیا بھر میں تعلیمی ادارے قائم ہیں، اور پاکستان میں قائم پاک ترک اسکول بھی اسی کا حصہ ہیں۔ ترکی کی حکومت کا یہ بھی الزام رہا ہے کہ جولائی میں رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کی کوشش میں فتح اللہ گولن بھی شامل تھے۔ تاہم ترک مبلغ فتح اللہ گولن ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کا ایسی کسی کوشش سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پاک ترک اسکول انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اس تعلیمی ادارے کا تعلق فتح اللہ گولن سے جوڑنا باعث تشویش ہے، اور ان تعلیمی اداروں کا کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاک ترک نامی اسکولوں اور کالجوں میں لگ بھگ 11,000 پاکستانی طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی افواج نے بہاولپور میں بھارتی سرحد کے قریب جنگی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ ان مشقوں کی اہمیت کے بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک خطے میں امن کے لیے دوسروں کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور وہ دوسروں سے بھی اسی جذبے کی توقع رکھتا ہے۔ بدھ کو پنجاب کے علاقے خیرپور ٹامیاوالی میں فوجی مشقوں رادل برق کے معائنے کے بعد اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، جنہیں بیرونی عناصر کی حمایت حاصل رہی ہے، لیکن ان کے بقول کوئی بھی ملک اپنی خود مختاری پر ایسے حملوں کی اجازت نہیں دے سکتا، اور پوری قوم اور مسلح فوج دشمنوں کے مذموم منصوبوں سے کامیابی سے نمٹ رہی ہے۔
We cannot remain detached from recent developments in our region. Efforts by any country to harm Pakistan's security.
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خطے میں ہونے والی حالیہ تبدیلیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ملک کی طرف سے پاکستان کی سلامتی اور جغرافیائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ فوجی مشقیں ایسے وقت منعقد ہوئی ہیں جب پاکستان کے اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اور دونوں ملکوں کی فورسز کے مابین متنازع علاقے کشمیر کی عارضی حد بندی اور ورکنگ باؤنڈری پر آئے روز فائرنگ و گولہ باری کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ رواں ہفتے ہی پاکستانی فوج نے بتایا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر بھمبر سیکٹر میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 7 پاکستانی فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے، جسے سنجیدہ اور جامع انداز میں حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال توجہ کی متقاضی ہے۔ بھارت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کو ہوا دینے کا الزام پاکستان پر عائد کرنے کے علاوہ ستمبر میں اڑی میں ہونے والے ایک حملے کے دہشت گردوں کو پاکستانی معاونت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کرتا ہے، جبکہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کرنے کے لیے مبینہ طور پر طاقت کا بیجا استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان ان کشمیریوں کی سفارتی و اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے منتخب میئر وسیم اختر جیل کی قید سے رہا ہو گئے ہیں، اور اس موقع پر ان کے حامیوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ کراچی کی سیاست میں اس رہائی کے بعد کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں، اس بارے میں سعود ظفر کی رپورٹ۔
کراچی کے میئر وسیم اختر کو بلاخر دہشت گردوں کو علاج معالجے کیس میں ضمانت مل گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور میئر کراچی وسیم اختر کو 4 ماہ قبل 19 جولائی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا۔ وسیم اختر پر بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی نفرت آمیز تقریر میں معاونت، 12 مئی 2007 کے واقعات میں ملوث ہونے، اور دہشت گردوں کو ڈاکٹر عاصم حسین کے ضیاء الدین ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے 39 مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ ایک ایک کر کے وسیم اختر کی کیس در کیس ضمانت منظور ہوتی چلی گئی، اور آج آخری کیس میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وسیم اختر اور پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل کی 5-5 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے دونوں رہنماؤں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پاسپورٹس جمع کرا دیں۔ وسیم اختر نے میئر کراچی کا انتخاب جیل میں حراست کے دوران ہی جیتا تھا۔ آج ان کی رہائی کے موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن، عامر خان، فیصل سبزواری اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ ایم کیو ایم کے کارکنان کی بڑی تعداد سینٹرل جیل پہنچی، اور ایک قافلے کی صورت میں انہوں نے سب سے پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ دہشت گردوں کو علاج معالجے کی ضرورت فراہم کرنے کے کیس میں دیگر ملزمان رعوف صدیقی، انیس قائم خانی اور عثمان معظم کو سندھ ہائی کورٹ پہلے ہی ضمانت پر رہائی دے چکی ہے، جبکہ سلیم شہزاد تاحال اس کیس میں مفرور ہیں۔ وسیم اختر کی رہائی پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انہیں مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ اب کراچی کے شہریوں کے مسائل جلد حل ہوں گے۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد وسیم اختر جلوس کی صورت میں ایم کیو ایم کے شہداء قبرستان گئے، جس کے بعد انہوں نے پی آئی بی کالونی میں قائم ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکزی دفتر کا دورہ کیا۔ میئر کراچی وسیم اختر:
عوام کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی اور دعائیں کی۔ میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے کیسز کے حوالے سے اور وکٹمائزیشن کے حوالے سے جو میڈیا پہ چیزیں آن ایئر کی ہیں، وہ قانون اور انصاف کے لیے تھی۔
وسیم اختر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عنقریب جیل میں گزرے ایام کے بارے میں ایک کتاب لکھنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت میں 500 اور 1,000 کے کرنسی نوٹوں پر پابندی لگنے کے خلاف حزب مخالف کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں سخت احتجاج کیا ہے۔ موسم سرما کے پہلے اجلاس کے پہلے دن کی روداد جانتے ہیں، نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے روز راجیہ سبھا میں 500 اور 1,000 روپے کے نوٹوں پر پابندی لگانے کے حکومت کے فیصلے پر بحث کا آغاز ہوا۔ کانگریس کی قیادت میں حزب اختلاف نے حکومت پر جارحانہ حملہ کیا اور فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے آنند شرما نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بار ایسا قدم اٹھایا گیا۔ انہوں نے اس فیصلے کے بعد عوام کو پیش آ رہی مشکلات کی تفصیل بتاتے ہوئے حکومت سے سوال کیا کہ کیا وہ عام آدمی کی پریشانیوں سے واقف ہے۔ انہوں نے گوا میں وزیراعظم کی اس تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے بدعنوان اور بلیک منی رکھنے والے لوگ آج قطار میں کھڑے ہیں، وزیراعظم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔
میں زندہ کرتا ہوں نریندر مودی پردھان منتری جی کی، کہ آپ نے ہندوستان کا غریب آدمی جو 5 دن سے 6 دن سے قطار میں کھڑا ہے 2,000 روپے نکالنے کے لیے، 4,000 روپے بدلانے کے لیے، آپ نے اس کو اپرادھی کہا، کالا بازاری کہا، گینگسٹر کہا، پردھان منتری کو معافی مانگنی چاہیے۔
غلام نبی آزاد، مایاوتی اور دیگر ارکان نے اس بات پر زور دیا کہ بحث کے دوران وزیر اعظم ایوان میں موجود رہیں تاکہ انہیں ارکان کے خیالات سے آگاہی ہو۔ مایاوتی، سیتارام یچوری، رام گوپال یادو، شرد یادو اور حزب اختلاف کے دیگر ارکان نے اپنی تقریروں میں حکومت کے فیصلے کی مذمت کی اور اسے عوام مخالف قرار دیا۔ حکومت کی جانب سے بحث میں مداخلت کرتے ہوئے بجلی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے کا عوام نے خیر مقدم کیا ہے اور دشواریوں کے باوجود اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ کالے دھن، دہشت گردانہ سرگرمیوں اور نقلی نوٹوں پر روک لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے پہلی بار ایماندار آدمی کی عزت ہوئی ہے۔
پہلی بار مجھے لگتا ہے اس دیش میں ایماندار کا سمان ہوا ہے اور بے ایمان کا نقصان ہوا ہے۔
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ سے لے کر راشٹرپتی بھون تک مارچ کیا اور فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ان کے ساتھ حکومت کی ایک حلیف جماعت، شیو سینا اور نیشنل کانفرنس اور عام آدمی پارٹی نے بھی مارچ میں حصہ لیا۔ دریا اسنان نوٹ بندی کے بعد سے ملک میں 33 اموات ہو چکی ہیں جن کا براہ راست یا بالواسطہ اس فیصلے سے تعلق ہے۔ کسی کو قطار ہی میں دل کا دورہ پڑ گیا، کسی کا علاج پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا اور کسی نے بینک سے پیسہ نہ ملنے پر خودکشی کر لی۔ بدھ کے روز بھی پورے ملک میں بینکوں اور اے ٹی ایم مشینوں کے سامنے طویل ترین قطاریں نظر آئیں۔ دہلی میں بہت سے بینکوں کے باہر لوگ رات میں 12-1 بجے سے ہی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کئی روز قطار میں لگنے کے باوجود نوٹ نہیں بدلوا پاتے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کانگریس میں ریپبلکن رہنما اس بات کے عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ آئندہ برس جب جنرل ٹرمپ صدر بن جائیں گے تو وہ جرات کا مظاہرہ کریں گے، جبکہ ڈیموکریٹس وائٹ ہاؤس کے عملے کے لیے ٹرمپ کی منتخب کردہ شخصیت پر برہمی کا اظہار کر رہی ہیں۔ سینٹ کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومن کی رپورٹ سنیے مدثرہ منظر سے۔
طلبہ کی قیادت میں منتخب صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاج دارالحکومت واشنگٹن تک پہنچ گیا ہے، جہاں پال رائن کو ایک مرتبہ پھر ایوان نمائندگان کا سپیکر نامزد کر دیا گیا ہے اور وہ خود اپنی پارٹی کی فتح پر مسرور نظر آتے ہیں.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government. Feels really good to say that actually.
نئی متحدہ ریپبلکن حکومت کے آغاز کا خیر مقدم ہے. ایسا کہنا واقعتاً بہت اچھا لگ رہا ہے. اس حکومت میں توجہ منتخب صدر ٹرمپ کی فتح کو امریکی عوام کی حقیقی ترقی میں بدلنے پر مرکوز کی جائے گی. ہماری ٹیم بہت پرجوش ہے اور ہم کام شروع کرنے کے شدت سے منتظر ہیں. ریپبلکن چاہتے ہیں کہ ٹیکس کم کیے جائیں. صدر براک اوباما کے صحت عامہ کے قانون کے بڑے حصے ختم کر دیے جائیں اور معیشت کو دوبارہ منظم کیا جائے. اور وہ اس پر بھی خوش ہیں کہ سپریم کورٹ میں جج کی جو نشست خالی ہے اسے ہلری کلنٹن نہیں بلکہ ٹرمپ پر کریں گے. ٹیکسس سے ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن کہتے ہیں,
We will quickly move forward once the nomination is made.
نامزدگی ہوتے ہی ہم اس بارے میں تیزی سے پیش قدمی کریں گے. ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے سٹیو بینن کو اپنا سیاسی مشیر بنا کر ابتدائی ہی خوفناک کی ہے. بینن ایک ایسی قدامت پسند ویب سائٹ چلاتے ہیں جو سفید فام قوم پرست جذبات کو فروغ دیتی ہے اور اقلیتوں کو برا بھلا کہتی ہے. مشیگن کی ڈیموکریٹک سینیٹر ڈیبی اسٹیبنو کہتی ہیں,
This is someone who has expressed racist, sexist, anti-Semitic, anti-LGBT sentiments.
یہ وہ شخص ہے جو نسل پرستی, جنس پرستی, یہود مخالف, LGBT مخالف جذبات کا اظہار کر چکا ہے اور نہ جانے کیا کچھ. یہ وہ شخصیت ہے جس کے نظریات وائٹ ہاؤس سے مطابقت نہیں رکھتے. نیواڈا کے ڈیموکریٹک سینیٹر ہیری ریڈ کہتے ہیں,
As long as a champion of racial division is a step away from the Oval Office, it will be impossible to take Trump's efforts to heal the nation seriously.
ایسی ہی جب نسلی منافرت کا ایک چیمپئن اوول آفس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے, قوم کے زخموں کو مندمل کرنے کی ٹرمپ کی کوششوں کو سنجیدہ سمجھنا ناممکن ہے. ریپبلکن کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو اپنی ٹیم کے چناؤ کا اختیار ہے. ٹیکسس کے ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن کہتے ہیں,
We had an election. The American people voted. The American people chose their next president.
ہمارے ہاں انتخاب ہوا ہے, امریکی عوام نے ووٹ دیے ہیں, امریکی عوام نے نیا صدر چنا ہے. ٹرمپ کے خلاف احتجاج میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اولیڈو یوکیکیو مظاہرین میں سے ایک ہیں.
I'm concerned about him building the wall. I'm concerned about what he's going to do to the Affordable Health Care Act.
مجھے ان کے دیوار تعمیر کرنے پر تشویش ہے. مجھے اس بات پر بھی تشویش ہے کہ وہ افورڈیبل کیئر ایکٹ, جسے اوباما کیئر بھی کہتے ہیں, کے ساتھ کیا کریں گے اور آئندہ چار برس میں ہمارے ملک میں کیا ہوگا. ریپبلکنز یہ نہیں جانتے کہ آیا ٹرمپ تقسیم کے اس جوش کو ٹھنڈا کریں گے یا اس میں اضافہ کریں گے جس نے انہیں انتخاب کے دن مدد دی. یہ جوش ان کی حلف برداری کے بعد قانون سازی کے ایک مصروف ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اور اس سے توجہ ہٹانے کا باعث بن سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈونلڈ ٹرمپ دو ماہ سے بھی کم وقت کے بعد امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے اور اپنی ذمہ داریاں شروع کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو سب سے بڑے چیلنجز ہوں گے ان میں سے ایک اپنے حامیوں کے ساتھ انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد میں توازن, اور دوسرا ذاتی اور تفریقی نوعیت کی مہم کے بعد قوم کو متحد کرنا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی رپورٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کی حیران کن فتح اب بھی ان کے کئی ایک حامیوں کے نزدیک ایک خواب معلوم ہوتی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی فتح کی تقریر میں مصالحانہ طرز تخاطب اختیار کیا تھا. منتخب صدر کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں, لیکن ٹرمپ کی فتح کے خلاف ریاست اوریگن سے مغربی ریاست کیلیفورنیا تک اور ان کے اپنے آبائی شہر نیو یارک اور مشرق میں میسیچوسٹس تک ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. احتجاج میں شامل ایک خاتون کے الفاظ ہیں کہ میں پہلے مایوس اور اب یہ فتح مجھے خوفزدہ کر رہی ہے. انتخابات کے بعد ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں اقلیتوں اور مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے میں ہدف بنایا گیا ہے. ایسا ہی ایک سوال سی بی ایس کے پروگرام 60 منٹ میں جب منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا,
I am so saddened to hear that and I say stop it.
مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا ہے. میرے کہنے سے اگر فرق پڑتا ہے تو میں کہوں گا کہ ایسا نہ کیجیے. صدر باراک اوباما کو ملک میں سیاسی تقسیم پر بھی تشویش ہے اور وہ اس کا علاج چاہتے ہیں.
And it's really important to try to send some signals of unity and to reach out to
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کے لیے علامتی پیغامات بھیجوانا بہت اہم ہے اور اقلیتی گروپوں، خواتین اور ان دیگر افراد تک پہنچنا بہت ضروری ہے جنہیں انتخابی مہم کی روش پر تشویش رہی ہے۔ یہ سیاسی بے چینی ایسے وقت میں پیدا ہو رہی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آئندہ حکومت کے لیے اپنی ٹیم کا انتخاب کر رہی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے چیئرمین رینس پریبس کو اپنا چیف آف اسٹاف بنانے اور ایک انتہائی متنازع صحافی اسٹیفن مینن کو، جو انتہائی دائیں بازو کے سخت گیر خیال کیے جاتے ہیں، اپنا سیاسی مشیر مقرر کرنے پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر سے وابستہ جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی آزمائش حکومتی ٹیم کی تشکیل ہے۔ امریکہ میں حکومت کے لیے اسٹاف رکھنا بہت اہم ہوتا ہے اور ایک باہر کے امیدوار کی حیثیت سے ان کے روایتی سیاسی رابطے نہیں ہیں اور ان کے ان روایتی لوگوں سے بھی رابطے نہیں ہیں جو کسی انتظامیہ میں ہو سکتے تھے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ مولی رینالڈز کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تقسیم کے زخم بھرنے کی اہمیت کا تعلق ان کے نعروں کی زبان سے ہے۔
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail and then we have
ان کے الفاظ ہیں کہ ہم ٹرمپ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے انہیں اپنی مہم کے دوران دیکھا ہے اور پھر ہم نے ان کو گاہے گاہے خاموش بھی دیکھا ہے، لہٰذا ہم نے کئی چیزیں ان کے بارے میں خیال کر لی تھیں جو مہم کے دوران نہیں ہوئیں۔ کیا وہ یہ سب کچھ اس وقت کریں گے جب وہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں گے؟ ہم بالکل ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے کے دوران اپنی کابینہ کے اراکین کا اعلان کریں گے اور جن افراد کا انتخاب وہ کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے صدر کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ حلب پر روسی اور شامی حکومت کی فورسز کے فضائی حملے دوبارہ شروع ہونے کے بعد شامی باغیوں میں یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ امریکی حمایت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ہینری ریجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مشرق وسطی میں متحارب قوتیں ٹرمپ کے انتخاب جیتنے کے مضمرات کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
روسی جت طیارے شامی شہر حلب کے باغیوں کے قبضے والے علاقے پر فضائی حملوں کے لیے ایڈمرل کوزنسٹوف نامی طیارہ بردار جہاز سے پرواز کرتے ہیں۔ ماسکو نے کہا ہے کہ روسی بحریہ کی تاریخ میں یہ واحد طیارہ بردار جہاز ہے جو جنگی کاروائیوں میں شریک ہوا ہے۔ امریکہ روس اور شامی حکومت کے اتحادیوں پر بڑے پیمانے پر سویلین ہلاکتوں کا الزام عائد کرتا ہے۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نرم لہجہ اختیار کیا اور ہو سکتا ہے یہ پالیسی میں تبدیلی کا باعث ہو۔ لندن میں پالیسی انسٹیٹیوٹ چیسم ہاؤس کی جین کرینمونٹ کہتی ہیں
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin and Russia's role in Syria as a supposed force against
Trump نے ولادیمیر پوتن کی صدارت والے روس کے بارے میں اور شام میں داعش کے خلاف ایک طاقت کے طور پر روس کے کردار کے بارے میں نسبتاً مثبت سوچ رکھی ہے۔ اس سے یہ خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ سنی باغی جنگجوؤں کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے اور یوں شامی حکومت اور ایران میں اس کے شیعہ حامی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی گفتگو میں ٹرمپ کا ایران اور مغرب کے درمیان ایٹمی معاہدے کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار خطے میں سنی طاقتوں کی ان کے لیے کچھ حمایت کا باعث بنا ہے۔ بدھ کے روز فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر نظر ثانی کے خلاف ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا
Mais je sais que là, il y a un principe de réalité. Cet accord, il nous donne des garanties. L'absence d'accord,
انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے کچھ ضمانتیں حاصل ہوئی ہیں اور کسی معاہدے کی عدم موجودگی سنگین نتائج کا باعث ہو سکتی ہے۔ مستقبل میں ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ تاہم چیسم ہاؤس کی جین کرینمونٹ کہتی ہیں کہ یہ باراک اوباما کی پالیسی کے بالکل برعکس ہو سکتی ہے۔ ایسے میں جب یمن سے لیبیا تک تنازع پھیلے ہوئے ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی خارجہ پالیسی کی ترتیب نو کے لیے ٹرمپ کے وعدے کا پہلا امتحان ہو سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کے علاقوں کے تقریباً 1000 ہائی اسکول طلبہ نے منگل کے روز اپنی کلاسوں کو چھوڑ کر شہر بھر میں مارچ کیا اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج کیا۔ وڈرو ولسن ہائی اسکول میں انسانی حقوق کے کلب نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور والدین کو ای میل کر کے اس مارچ کے انعقاد کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ امریکہ بھر میں منگل کے روز تیل کی ایک پائپ لائن کی مجوزہ تعمیر کے خلاف احتجاج ہوئے جو شمالی ڈکوٹا میں امریکی آبائی زمینوں سے گزرے گی، مظاہرین نے نیو یارک کی سڑکوں پر احتجاج کیا۔ مزید تفصیلات خالد حمید سے۔
امریکہ بھر میں منگل کے روز تیل کی ایک پائپ لائن کی مجوزہ تعمیر کے خلاف احتجاج ہوئے ہیں جو شمالی ڈیکوٹا میں امریکی آبائی زمینوں سے گزرے گی۔ مظاہرین نے نیو یارک کی سڑکوں پر اسٹینڈنگ راک سیوکس ٹرائب کے ارکان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، جو 1700 کلومیٹر ڈکوٹا ایکسس پائپ لائن کی تکمیل روکنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آبائی امریکیوں اور ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ علاقے کی پانی کی فراہمی کے لیے خطرہ ہے اور مقدس ثقافتی زمینوں کو نقصان پہنچائے گا۔ نیو یارک کے ایک احتجاجی کا کہنا تھا،
We want to stand with the Sioux people in defending sacred land against poisonous pipelines that threaten millions of people in the entire region.
احتجاجی مارٹی گڈمین کہہ رہے ہیں، ہم سیوکس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں جو اس زہریلی پائپ لائن کے خلاف اپنی مقدس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ پورے علاقے کے لاکھوں لوگوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں اور بالآخر پورے کرے ارض کی آب و ہوا کو نقصان پہنچائیں گے۔
میٹالڈا کال نیو یارک کی رہائشی ہیں اور ایک اشتہاری فرم میں کام کرتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آرٹ اور فیشن کے پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود وہ ایک ہی لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ میٹالڈا کال گزشتہ 3 برسوں سے دفتر جانے کے لیے ایک ہی لباس استعمال کر رہی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ لباس آفس کا یونیفارم نہیں ہے۔ اشتہاری فرم ساچی اینڈ ساچی میں آرٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرنے والی میٹالڈا پر اگرچہ کمپنی کی طرف سے لباس کے معاملے میں کوئی پابندی عائد نہیں، اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے یونیفارم جیسا لباس یعنی سیاہ پتلون، سفید قمیض اور شانوں پر جیکٹ ڈال کر آفس جاتی ہیں۔ میٹالڈا کے مطابق ایک بڑی اشتہاری کمپنی میں کام کرنے کی وجہ سے وہ اکثر اپنے لباس کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اس سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں پر اثر پڑ رہا تھا، لیکن ایک ہی لباس پہننے کے فیصلے کی وجہ سے اب ان کا قیمتی وقت برباد نہیں ہوتا ہے۔ ہارپر بازار میں شائع ہونے والے بلاگ میں میٹالڈا اپنے فیصلے کی وضاحت میں لکھتی ہے کہ 3 سال پہلے ایک پیر کی صبح وہ عام دفتری خواتین کی طرح کام پر جانے کے لیے لباس منتخب نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اس روز ایک اہم میٹنگ طے تھی، لیکن غیر ضروری پریشانی کے نتیجے میں اس روز وہ آفس دیر سے پہنچی، جس پر انہیں کافی خفگی بھی اٹھانا پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ لہٰذا اسی روز میں نے اپنی اس الجھن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی پریشانیوں کے حل کے طور پر سفید ریشمی قمیض اور سیاہ پتلون کی خریداری کی، اور اس کے ساتھ ایک سیاہ چمڑے کی جیکٹ بھی خریدی جو میرے لباس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ میٹالڈا نے بتایا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی سفید قمیض پھٹ گئی، اس پر داغ دبے بھی نظر آنے لگے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بار ایک سٹور پر 15 نئی سفید قمیضوں اور چند سیاہ پتلونوں کا آرڈر دیا ہے جو آئندہ کئی سالوں تک ان کے لیے دفتر کی وردی کا کام کرے گی۔ میٹالڈا لکھتی ہے کہ سخت ڈریس کوڈ کے فیصلے کی وجہ سے انہیں اکثر عجیب و غریب تبصرے بھی سننے کو ملتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ کسی کی شرط پوری کر رہی ہیں یا پھر انہیں ایک ہی لباس بور نہیں کر دیتا ہے، جبکہ ان کی آفس کی ایک ساتھی جو شاید ان کے لباس سے اب بیزار آ چکی ہیں پوچھتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی لباس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیان جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اسی جوڑے میں پچھلے 3 برسوں سے لگاتار دفتر جا رہی ہیں۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ ہفتے میں کام کے 5 دنوں کے بعد ویکینڈ پر وہ رنگ برنگے اور شوخ لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ میٹالڈا کال کے مطابق، آج مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میرا لباس دوسروں کے مقابلے میں عمدہ ہے، لیکن اب مجھے اپنے لباس کے بارے میں کوئی غیر ضروری فکر بھی نہیں رہی ہے کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ تو سامعین، آپ کی کیا رائے ہے؟ روز روز کی جھنجھٹ سے چھٹکارا پانے کا کیا یہ آسان طریقہ نہیں ہے کہ ایک ہی لباس پہنا جائے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خبروں کے کور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پاکستان کے قبائلی علاقے وزیرستان میں امریکی امداد سے تعمیر ہونے والی سڑک کی تکمیل کا علاقے کے قانون سازوں نے خیر مقدم کیا ہے اور اسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا ایک اہم موڑ قرار دیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
شمالی وزیرستان میں بنو میران شاہ غلام خان شاہراہ کی تکمیل پر قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس اہم شاہراہ سے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں نہ صرف سفری سہولتوں میں بہتری آئے گی بلکہ تجارتی سرگرمیوں کو بھی وسعت ملے گی. ادھر امریکی سفارتخانے سے جاری ایک بیان میں اس شاہراہ کے افتتاح پر پاکستانی عوام اور متعلقہ اداروں کو مبارکباد دی گئی ہے. واضح رہے کہ منگل کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے قبائلی عمائدین کے ہمراہ اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا. سفارتخانے کے بیان کے مطابق امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداریوں کی بحالی میں پاکستانی حکومت کے ساتھ اشتراک پر فخر محسوس کرتا ہے. اس اہم شاہراہ کی تکمیل کے لیے امریکہ نے 8.70 ارب روپے امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے ذریعے فراہم کیے تھے. جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی محمد جمال الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس شاہراہ کی تکمیل سے قبائلی علاقوں میں بسنے والوں کی محرومیاں دور ہوں گی.
آپ یقین کریں کہ یہ بہت ہی فوائد پر مشتمل ہے. اس سے قبائل میں بہت کچھ فوائد حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتے ہیں اور فاٹا میں جو ذخائر فاٹا ملامال ہے اس کی منڈی تک رسائی بھی ہو سکتا ہے اور افغانستان پاکستان کی دو طرفہ تعلقات اس سے بڑھ جاتے ہیں. آمد رفت میں بھی آسانی پیدا ہو جاتے ہیں. ویسے ہی اس لوگوں کی جو محرومیاں ہیں اس روٹ کی وجہ سے وہ محرومیاں بھی دور ہو سکتے ہیں اور ہر کسی کا وہاں رسائی بھی ممکن ہو سکتا ہے.
یہ شاہراہ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو سے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور سرحدی علاقے غلام خان تک جاتی ہے. یہ سڑک پاک افغان سرحد پر چار بنیادی راہداریوں میں سے ایک ہے. امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ مل کر دور دراز علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے پاکستانی اہداف کو پورا کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. سفارتخانے کے بیان کے مطابق امریکہ نے اب تک پاکستان بھر میں 1100 کلومیٹر سے زائد طویل سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کے لیے مالی اعانت فراہم کی ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس شاہراہ کے کھلنے کے بعد بنو سے غلام خان سرحد تک فاصلہ اب 6 گھنٹوں کی بجائے 1.5 گھنٹے میں طے ہو سکے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکی امداد سے تعمیر ہونے والی سڑک کی افادیت پر صحافیوں کی قبائلی یونین کے عہدیدار انوار اللہ خان اور آئی ایس پی آر کے سابق ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ فاروق احمد نے ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کی. سنتے ہیں کچھ اقتباسات پر مبنی رپورٹ جو نفیسہ حد بھائی نے تیار کی ہے.
آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یو ایس ایڈ کے تعاون سے بنو میرن شاہ اور غلام خان روڈ کا افتتاح کیا پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے. اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت میں بڑھاوا آئے گا. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے ایک عہدیدار انوار اللہ خان نے بھی جوائن کیا ہے. وہ باجور میں ہوتے ہیں. انوار اللہ خان، آپ بتائیے، یہ بتایا جاتا ہے کہ 82 کلومیٹرز کا روڈ ہے جو پاکستان کی فاٹا کے علاقے سے افغانستان جائے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مقامی سطح پر لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟
یہ میرے خیال میں قبائلی علاقوں میں پہلی طرح کا کراس بارڈر روڈ ہے جو پاکستانی علاقے کو افغانستان سے ملاتے ہیں، اور میران شاہ کا جو تعلق ہے، غلام خان کا جو تعلق ہے، تو وہ بارڈر پہ پاکستانی علاقے ہیں اور وہاں پر پہلے بھی اس طرح افغانستان سے تجارت ہوتی تھی، کیونکہ قبائلی علاقوں کے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا دار و مدار افغانستان سے ٹریڈ سے ہے. اور اس شاہراہ سے تو افغانستان اور پاکستان، خاص کر قبائلی علاقوں کے جو لوگ ہیں، ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ پہلی بار یو ایس ایڈ کے تعاون سے قبائلی علاقوں میں جو افغانستان کی ملاتی ہے، یہ پہلا روٹ ہے ان 4 روٹس میں جو یو ایس ایڈ کے تعاون سے بنے ہیں. تو بہت زیادہ مطلب فروغ ملے گا تجارت کو، نہ صرف تجارت کو فروغ ملے گا بلکہ روزگار میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی، روزگار کی زیادہ مواقع ملیں گے.
ہمارے ساتھ کرنل فاروق احمد ہیں، وہ ابھی ریٹائرڈ کرنل ہیں لیکن آئی ایس پی آر میں تھے. ان سے یہ سوال، کرنل فاروق، آپ بتائیں کہ شمالی وزیرستان تو ایک زمانے میں ٹی ٹی پی کا، تحریک طالبان پاکستان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، تو کیا یہ جب سڑک کی تعمیر ہوئی وہاں تو کیا محفوظ حالات میں تعمیر ہوئی ہے یا لوگوں پہ حملے ہوتے رہے؟
بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ یو ایس اے ایس ڈبلیو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور پاکستان آرمی اور اس کے علاوہ جو لوکل ہماری وہاں کی سیکورٹی فورسز ہیں ان تمام کا اور یقیناً مقامی لوگوں کا ایک مشترکہ منصوبہ تھا جس کو مقامی لوگوں کی خواہش کے مطابق اور ان سے ان پٹ لے کے یا ان کی پرائیورٹیز کے مطابق اس کو پلان کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں اس میں بہت مشکلات تھیں کیونکہ بہت زیادہ حملے ہوتے تھے, اس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے بہت سے لوگ اس میں شہید بھی ہوئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے اس پورے علاقے کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, جس مستقبل میں اس کے بہت فائدے ہوں گے اور الٹیمیٹلی جس مقصد کو یہ سامنے رکھے بنایا گیا کہ اس سے اس خطے میں ٹیررزم میں کمی واقع ہو.
بدھ کے روز خیبر ایجنسی میں آزاد قبائلی امن کمیٹی کے کم از کم 6 ارکان کو قتل کر دیا گیا. یہ رہنما حکومت کے حامی تھے اور اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں انتہا پسندوں نے قتل کیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پشاور سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی دور افتادہ وادی تیرا میں دو متحارب شدت پسند گروپوں کے درمیان ایک جھڑپ میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس جھڑپ میں قبائلی ذرائع کے مطابق ایک شدت پسند زخمی بھی ہوا ہے جنہیں پاک افغان سرحد کے قریبی شہر لنڈی کوتل کے ایک سرکاری اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے. ڈاکٹروں نے زخمی شدت پسند کی حالت کو خطرناک قرار دیا ہے. قبائلی ذرائع کے مطابق حکومت کے وفادار قبائلی لشکر زخخیل میں شامل مسلح افراد نے وادی تیرا سے میدانی علاقوں کی طرف آ رہے تھے کہ باڑہ تحصیل کے غیر آباد علاقے سوخ میں متحارب گروپ کلدم لشکر اسلام کی شدت پسندوں نے ان پر حملہ کر دیا جس سے 6 افراد موقع پر ہی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. حکومت کے وفادار لشکر زخخیل کے رضاکار پہلے کلدم لشکر توحید الاسلام میں شامل تھے. کلدم لشکر اسلام اور لشکر توحید کے درمیان پچھلے 10 سالوں سے مسلح جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک دونوں جانب سے سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہوئی ہے. سرکاری طور پر وادی تیرا میں رونما ہونے والے تشدد کے تازہ ترین واقعے کے بارے میں کسی قسم کا بیان ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے. وادی تیرا میں ذرائع ابلاغ کو رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہونے والے جھڑپ کے بارے میں غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. وادی تیرا کی دور افتادہ برف پوش پہاڑوں اور سنگلاخ جنگلات پر مشتمل علاقوں میں روپوش عسکریت پسندوں کے خلاف سرکاری فوج نے اکتوبر 2014 میں خیبر 1 کے نام سے فوجی کاروائی کا آغاز کیا جو خیبر 2 اور 3 کے نام سے ابھی تک جاری ہے. اعلیٰ سرکاری حکام اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے دعوے کرتے آ رہے ہیں, تاہم وادی تیرا اور خیبر ایجنسی کی دیگر علاقوں میں تشدد کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں 16 نومبر کو رواداری کا عالمی دن منایا گیا. دنیا بھر میں رواداری کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت پر سبھی طبقائے فکر کے لوگ متفق ہیں. عالمی دن کے حوالے سے اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستانی نژاد امریکی خاندان کو شہر میں واقع ایک چیک پوسٹ پر مبینہ طور پر ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے کے الزام میں دو پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ 2 روز قبل پیش آیا. اسلام آباد کے تھانہ سیکرٹریٹ میں اس واقعے کی رپورٹ درج کروا دی گئی ہے اور ایک پولیس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس نے دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس عہدیدار کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کو بدھ کو ایک مقامی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے 3 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان کی درخواست پر درج کی جانے والی ایف آئی آر کے مطابق چیک پوسٹ پر دو پولیس اہلکاروں نے ایک کار جس میں ماں بیٹے سمیت 3 افراد سوار تھے کو روک کر ان کی تلاشی لی. اس دوران پولیس اہلکاروں نے کار میں سوار ایک شخص کی جامع تلاشی بھی لی اور اس سے $100 چھین لیے. پولیس کے عہدیدار نے کہا کہ دونوں ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور پولیس کے اعلی حکام نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے دونوں اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کا بھی حکم دیا ہے اور اگر ان کے خلاف یہ الزام ثابت ہوتا ہے تو انہیں نوکری سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں جرائم کی روک تھام اور شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا پولیس کی ایک اہم ذمہ داری ہے، تاہم پولیس اہلکاروں کی طرف سے عام شہریوں سے بدسلوکی کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ایسے واقعات پر حکام کی طرف سے تادیبی کارروائی کرنے کا بھی بتایا جاتا ہے، تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی مناسب تربیت کے فقدان اور احتساب کے مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے پولیس اہلکار اپنی ذمہ داریاں درست طور پر نہیں ادا کر رہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں پاکستانی نژاد امریکی خاندان کو ہراساں کرنے کے الزام میں وفاقی پولیس نے پولیس کے دو اہلکاروں کو حراست میں لے لیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
عدم برداشت منفی سماجی اور انفرادی رویوں کو جنم دیتی ہے جو آگے چل کر اضطراب اور مختلف اقسام کے احساس محرومی میں تبدیل ہو کر معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ بدھ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں برداشت کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد لوگوں میں ایک دوسرے کے عقائد اور تہذیب و ثقافت کو سمجھتے ہوئے معاشرے سے عدم برداشت کے خاتمے کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں میں امن و ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سرگرم کارکن عمیر ظفر اللہ کہتے ہیں کہ برداشت کا حامل طبقہ ہر معاشرے میں خاصی تعداد میں موجود تو ہوتا ہے، لیکن منظر عام پر صرف ایسے عناصر اور بیانیے ہی جگہ بناتے ہیں جن میں نفرت انگیزی یا عدم برداشت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور ہم اکثر ایسے ایلیمنٹس کو زیادہ پروجیکشن دیتے ہیں جو انٹالرنس یا ہیٹ پریچ کر رہے ہیں، اور جو ایک وائڈ میجورٹی ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ پرامن ہے، اس کو اس طرح سے پروجیکشن نہیں ملتی۔ آپ ویسٹ کی بات کر لیں تو ویسٹ میں بھی جو اسلاموفوبیا کے ایلیمنٹس ہیں ان کو بہت پروجیکشن ہمارا میڈیا یہاں پہ دیتا ہے، بٹ جو ایک وائڈ بڑی پاپولیشن، ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو پرامن ہے، جو کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ویو پوائنٹ ہماری میڈیا میں شیئر نہیں کیا جاتا۔
پاکستان کو ایک عرصے سے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کا بھی سامنا رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے گزشتہ سال کے اوائل میں قومی لائحہ عمل ترتیب دیا تھا۔ اس لائحہ عمل کے تحت نفرت انگیز تقاریر کے علاوہ شرنگیزی پر مبنی مواد کی نشر و اشاعت میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئیں، جبکہ انتہا پسندی کے خلاف متبادل بیانیے کو فروغ دینے کا بھی تذکرہ کیا جاتا رہا۔ لیکن عمیر ظفر اللہ کے نزدیک متبادل بیانیے کے فروغ کے لیے صرف حکومت یا نجی شعبہ اپنے طور پر اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، اور اس میں معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جس کے بعد ہی برداشت کے فروغ کے اقدام کو تقویت مل سکے گی۔
مسئلہ یہ کہ یہ باتیں ہمارے سیمینارز میں، راؤنڈ ٹیبلز میں تو ہوتی ہیں، مگر وہ نچلی سطح تک ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتی ہیں۔ دوسری طرف ضرورت اس امر کی ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو کے لیے مشترکہ کوشش کی جائے۔ یہ نیریٹو غیثت کا ہی تنظیمیں نہیں بنا سکتی، یہ حکومت اکیلے نہیں بنا سکتی، اس کے لیے تمام حکومت کو، علماء کو اور سول سوسائٹی کو ساتھ مل کے ایک مشترکہ کابش کرنے کی ضرورت ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوان افراد پر مشتمل ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کو ان کے خیالات کے اظہار کے مناسب مواقع فراہم کیے جائیں، جس سے ان کے بقول برداشت کے رویے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ موسمیاتی تغیر کے خلاف جد و جہد کو معطل نہیں کریں گے۔ قبل ازیں ڈونلڈ ٹرمپ موسمیاتی تغیر پر پیرس معاہدے کو مذائقہ خیز قرار دے چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ موراکو میں موسمیاتی تغیر سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے بارے میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جان کیری نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ امریکہ نے موسمیاتی تغیر سے متعلق جو پیش رفت کی ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ زیادہ تر امریکی اس کی حمایت کرتے ہیں۔
The global community is more united than ever, not just in accepting the challenge, but in confronting it with real action.
وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری اس مسئلے پر پہلے کی نسبت زیادہ متحد ہے، نہ صرف مشکلات کو قبول کرنے بلکہ اس کے خلاف اپنی اقدامات کرنے میں اور خاطر خواہ فرق ڈالنے میں بھی، اور کسی کو بھی اس بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کی عوام کی اکثریت موسمیاتی تغیر کے اثرات سے واقف ہے، اور وہ اس ضمن میں پیرس میں کیے گئے امریکی وعدوں کی پاسداری بھی چاہتے ہیں۔ جان کیری نے پیرس معاہدے پر عمل درآمد پر زور دیا اور کہا کہ یہ ایک اہم موڑ ہے اور اسباب پسندی کی ایک وجہ بھی۔ اپنے خطاب میں جان کیری نے تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز، پانیوں کی سطح میں بلندی اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے بھی خبردار کیا۔ دوسری جانب منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ گزشتہ سال کے پیرس معاہدے سے امریکہ کی شرکت کو منسوخ کر دیں گے، جس پر قریب 200 ملکوں نے گیسوں کے اخراج کے بارے میں ایک حد پر اتفاق کیا تھا۔ پیرس معاہدے پر عمل درآمد اس مہینے سے شروع ہو گیا ہے اور کئی ملکوں نے قبل ازیں اس کی شرائط کو تسلیم کر لیا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ پیداوار ریکارڈ حد تک کم ہونے کے باعث شام میں خوراک کی کمی بڑھتی جا رہی ہے اور 5 سال طویل خانہ جنگی نے کسانوں کی فصل اگانے کی صلاحیت کو شدید متاثر کیا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ سنیے مدثرہ منظر کی زبانی.
اقوام متحدہ کے ادارے شام میں خوراک کی بدتر ہوتی صورتحال کا ذمہ دار، ملک میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کی خراب صورتحال اور ملک کے بعض حصوں میں ناموافق موسمی حالات کو قرار دیتے ہیں. خوراک اور زراعت کے ادارے ایف اے او اور خوراک کے عالمی پروگرام ڈبلیو ایف پی کا کہنا ہے کہ ان سب حالات کی وجہ سے کسان اپنے کھیتوں تک نہیں پہنچ پاتے اور اپنی گزر اوقات کا سامان نہیں کر پاتے. یہ ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی قیمتیں اور کھاد اور بیج کی کمی کی صورت میں اگر کسانوں کو فوری مدد نہ ملے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی اراضی چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترجمان بیٹینا لوشر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شام میں آباد لوگوں کا 5 سالہ خانہ جنگی کے اثرات سے بچنا مشکل ہے.
Before this war, Syria was a country that could feed its own people, that was pretty well off. Now 80% of the households are struggling.
اس جنگ سے پہلے شام اپنے لوگوں کی خوراک کی ضروریات خود پوری کرتا تھا اور ایک خوشحال ملک تھا. اب ملک بھر میں 80% گھرانے مشکلات کا شکار ہیں، یا تو ان کے پاس خوراک خریدنے کے لیے کافی رقم نہیں ہے اور یوں ان کے پاس خوراک کم ہو گئی ہے اور یہ بدتر ہوتا جا رہا ہے. اب 70 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے کھائیں گے. اقوام متحدہ کے اندازے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اراضی تک رسائی کے حوالے سے حکمرانوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں. بیٹینا لوشر کہتی ہیں کہ ملک میں 18 محصور علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ لوگ گھرے ہوئے ہیں اور نکل نہیں سکتے، ساتھ ہی مدد بھی حاصل نہیں کر سکتے.
For example, we're extremely concerned about the situation in eastern Aleppo at the moment with the last food rations that have been
مثال کے طور پر فی الوقت ہمیں حلب کے مشرقی حصے کی صورتحال پر بے حد تشویش ہے، جہاں اقوام متحدہ کی جانب سے راشن کی آخری کھیپ دی جا چکی ہے. یہ کہنا بے حد مشکل ہے کہ لوگ وہاں کیسے گزارا کر رہے ہوں گے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے زرعی اراضی اور پانی کے ذرائع تک رسائی محدود ہو گئی ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مویشی رکھنے والے بہت سے خاندان گزر اوقات میں شدید مشکلات کے باعث اپنی بھیڑ بکریاں اور مرغیاں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور یہودی آبادکاریوں سے متعلق تشویش، اس بارے میں یہ رپورٹ سنیے.
امریکہ نے کہا ہے کہ اسے اسرائیل کے اس اقدام پر گہری تشویش ہے جس کے تحت یہودی بستیوں کی ان چوکیوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو نجی فلسطینی زمینوں پر تعمیر کی گئی ہیں. اسرائیلی حکومت کے وزراء کی ایک کمیٹی نے اتوار کے روز اس بل کی منظوری دی. اب یہ بل اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں اس پر 3 الگ الگ سماعتیں ہوں گی اور پھر منظوری کے لیے سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے گا. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ایلزبتھ ٹروڈو نے کہا ہے
If this law were enacted, it could pave the way for the legalization of dozens of illegal outposts deep in the West Bank.
اگر یہ قانون بن گیا تو اس سے مغربی کنارے میں اندر تک بنی ہوئی درجنوں غیر قانونی بیرونی چوکیوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی. اس سے ایک ایسے پریشان کن اقدام کا اظہار ہوگا جو اسرائیل کے اس سے پہلے کے قانونی نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا اور ساتھ ہی اسرائیل کی طویل عرصے کی اس پالیسی کو بھی ختم کر دے گا کہ فلسطینیوں کی نجی زمین پر تعمیرات نہیں کی جائیں گی. اس متنازع بل کا مقصد سپریم کورٹ کے اس حکم کو روکنا ہے جس کے تحت مغربی کنارے کی بستی امونا سے 25 دسمبر تک نقل مکانی مکمل کی جانی ہے. اس بل سے اسرائیل کی مخلوط حکومت میں بھی اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے. سخت مذہبی موقف کے حامی اس کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ دیگر اسے اراضی کی چوری کہتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں، حالانکہ فلسطینیوں کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا. وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے یہ کہتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے کہ وزراء نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ سپریم کورٹ 25 دسمبر کی تاریخ میں توسیع پر غور کر دی. امریکہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطینی زمین پر جسے وہ اپنی مستقبل کی ریاست کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یہودی بستیوں کی تعمیر پر مسلسل تنقید کرتی رہی ہیں۔ فلسطینی اسے امن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔ اسرائیل بستیوں کو اپنی سیکیورٹی کا حصہ خیال کرتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کا یہودی ریاست کو تسلیم نہ کرنا امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ خط آپ کے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 65 کروڑ 30 لاکھ افراد کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ ان میں سے 21 لاکھ 30 لاکھ مہاجرین کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ بدترین انسانی بحران ہے۔ تشدد اور اذیتوں کے خوف سے جن ملکوں کے لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے ان میں شام بھی شامل ہے، جہاں سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً 65 لاکھ شامی باشندے اپنے ملک میں بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 47 لاکھ افراد نے بیرون ملک پناہ لے رکھی ہے۔ امریکہ مہاجرین کے اس شدید بحران سے نمٹنے اور ان مہاجرین کی مدد کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور ورلڈ فوڈ پروگرام جیسے عالمی ادارے اور نجی تنظیموں کے ساتھ مل کر امریکہ نے انسانی ہمدردی کی مد میں تقریباً 6 ارب ڈالرز کی رقم فراہم کی ہے، جو شام میں بحران شروع ہونے کے بعد ملک کے اندر داخلی طور پر بے گھر ہونے والے افراد اور بیرون ملک پناہ لینے والے شامی باشندوں کی امداد کے لیے مختص ہے۔ اس امداد کے تحت طبی دیکھ بھال، خوراک کی فراہمی، عارضی پناہ گاہوں کی تعمیر، صاف ستھرے پانی کی ترسیل اور نکاسی آب کا نظام شامل ہے۔ اس کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور بالغوں کو فنی تربیت بھی اسی امداد کے تحت دی جا رہی ہے۔ شام کے قریب ترین ہمسایہ ممالک نے شامی مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو پناہ دے رکھی ہے۔ امریکہ ان ممالک کو بھی امداد دے رہا ہے۔ جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے، لبنان کو 1.2 ارب ڈالر سے زیادہ، اردن کو 82 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز اور ترکی کو 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز امریکہ نے بطور امداد دیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مہاجرین کے داخلے کے دفتر کے ڈائریکٹر لیری بورٹلیٹ کا کہنا ہے کہ اس فنڈنگ کے علاوہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس نے ایک بڑی تعداد کو اپنے ملک میں دوبارہ آباد کیا ہے۔ صرف اس سال پوری دنیا سے تقریباً 85,000 مہاجرین کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ستمبر میں صدر براک اوباما نے اعلان کیا تھا کہ اس مالی سال میں امریکہ پوری دنیا سے تقریباً 1,10,000 مہاجرین کو اپنے ملک میں آباد کرے گا۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ یہ بحران ہماری مشترکہ انسانی اقدار کی آزمائش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم شک و شبہ اور خوف کے عالم میں دیواریں کھڑی کریں گے یا پھر ہم اس سے مختلف دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا ازل سے انسان کی خواہش رہی ہے، اسی خواہش نے اسے ہوائی جہاز بنانے پر مجبور کیا، مگر تنہا ہوا میں پرواز بھرنے کی اس کی خواہش ابھی تک اسے نئی نئی ایجادات پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسمارٹ فونز، جیب میں آ جانے والے کمپیوٹر پہلے ہی دستیاب ہیں، کیمرہ لگے چھوٹے ڈرون طیارے اب عام ہیں، خود بخود چلنے والی کاریں مارکیٹ میں جلد آنے والی ہیں، مگر اب دو کمپنیاں مل کر جلد ہی اڑنے والی موٹر سائیکلیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ بظاہر موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، مگر یہ سفر ہوا میں طے ہو، یہ خواب نئی نئی ایجادات کرنے والے طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایسی کسی گاڑی کی حفاظت ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہی۔ گزشتہ ایک عشرے کے دوران کواڈ کاپٹر یا چوکور طیارے اور طاقتور بیٹریاں ایجاد ہونے اور ان سے متعلق ٹیکنالوجی نے اڑنے والی ذاتی گاڑیوں کا خواب حقیقت کے قریب کر دیا ہے۔ برطانیہ کی ایک کمپنی میلوائے ایرونوٹکس نے ایک ایسی ہی بائک کا مظاہرہ کیا جو اس کے مطابق بالکل انفرادی طور پر پرواز کر سکے گی۔ گرینٹ اسٹیپلٹن میلوائے ایرونوٹکس کے سیلز ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کم قیمت ہے، ایک مناسب وزن اٹھا سکتی ہے، بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے راستوں پر آ جا سکتی ہے، اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا بھی آسان ہے کیونکہ اسے فولڈ کر کے بند کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیپلٹن کہتے ہیں کہ چونکہ حفاظت کے سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، اس لیے ڈیزائنرز نے اس کے گھومنے والے پرزے ایسے بنائے کہ ان سے فضا میں کسی کو بھی خطرہ نہیں ہوگا۔
With adapted rotors, you immediately not only protect people and property if you were to bump into them.
Rotors نامی گھومنے والے پرزوں کے ذریعے آپ فوری طور پر نہ صرف لوگوں کو بچا سکتے ہیں، عمارتوں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ کسی سے ٹکرا جائیں گے تو آپ کو فضا سے زمین پر بھی لے آیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اپنی ہاور بائک پر تجربات کر رہے ہیں، اور ابتدائی طور پر یہ فوج، پولیس اور بچاؤ کی کاروائیاں کرنے والوں کے استعمال میں رہے گی۔ اسی دوران نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی مارٹن ایئر کرافٹ نے اسی طرح کی انفرادی طور پر اڑنے والی ڈیوائس کو جیٹ پیک کا نام دیا ہے، اور اس کی نقل کا تجربہ کیا تو یہ 30 منٹ تک فضا میں 1000 میٹر تک بلند رہی، اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 74 کلومیٹر تھی۔ مارٹن کے سی ای او پیٹر کاکر کہتے ہیں
This is built around safety from the start. I mean, reliability is the most important element of it. We have safety built
into the اسے ابتدائی سے حفاظتی نظریے کے تحت بنایا گیا۔ اس کا قابل بھروسہ ہونا سب سے اہم عنصر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے حفاظت کو ایک سانچے میں ڈھال دیا ہے، بالکل فارمولا 1 ریسنگ کار کی طرح۔ جیٹ پیک کو چلانے کے لیے 4 سلنڈر 200 ہارس پاور انجن استعمال کیا جاتا ہے جو پیٹرول سے چلتا ہے، اور اس کے اندر پیراشوٹ بھی رکھا گیا ہے۔ یہ جیٹ پیک سن 2016 میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا، اور اس کی قیمت $2,00,000 ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ چوداس کہتے ہیں کہ اگرچہ 2016 HO3 نامی یہ چاند ہماری زمین کے مدار میں موجود ہے، مگر اس سے دور نہیں جاتا کیونکہ یہ اور ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسے زمین کا قواسی یا مماثل سیارہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے 2003 YN-107 نامی سیارہ بھی اسی طرح مدار میں دریافت ہوا تھا، اور 10 سال سے کچھ زیادہ عرصہ برقرار رہا اور پھر اس مدار سے نکل گیا۔ لیکن پال چوداس کا کہنا ہے کہ سن 2016 کا یہ HO3 تقریباً 1 صدی سے زمین کے مدار میں موجود ہے، اور امید ہے کہ اسی طرح گردش کرتا رہے گا وفادار چاند کی طرح۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم میرٹ گل، جبکہ انجینئر ہیں زبیر طیب۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.